لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، مختصر حمد و صلاة کے بعد اس فقیر فقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ شریف سے وہی آیت مقدسہ سے تلاوت کی کہ جس کے تحت ہم نے گزشتہ جمعہ کچھ عرض کیا تھا. گزشتہ جمعہ جو باتیں کہی گئیں اسے اگر اپنے ذہن میں تازہ فرما لو, آئندہ جو عرض کیا جائے گا وہ آپ کے ذہن میں ترتیب وار انشاءاللہ راسخ ہوگا. قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کو پڑھنے کا مقصد یہ تھا جو بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ فرمایا اگرچہ وہ اس کا محتاج نہیں کہ میں زمین کے لیے اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا کیا ہم تیری تسبیح اور تحلیل کے لیے کافی نہیں ہیں؟ انسان جب پیدا ہوگا یہ قتل و غارت کرے گا, زمین میں فساد برپا کرے گا, تو رب کریم نے یہ کہہ کر تمام ملائکہ کو لاجواب کر دیا کہ انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو ابھی سجدے کا حکم دیا, اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام کی برکری کو تمام فرشتوں پر ظاہر کرنے کے لیے خاص علم اللہ تبارک و تعالی نے عطا کرنا. وعلم آدم الاسماء كلها ثم, ساری چیزوں کے اسماء, ساری چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے گئے. پھر اس کے بعد فقال انبئونی باسماء, فرشتوں تم بتاؤ ان کے نام کیا ہیں, بجائے اس کے کہ فرشتے نام بتاتے سب نے ایک لبہ ہو کر کہا قالوا سبحانک لا علم لنا, اللہ تعالیٰ پاکی تیری ذات, ہم تو اس کا علم ہی نہیں رکھتے, جانتے ہی نہیں. الا ما علمتنا, ہم تو اتنا ہی جانتے جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا. انک انت العلیم الحکیم, کے بے شک تو علم والا اور حکمت والا. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا, انہوں نے فر فر سب کے نام سنانا شروع کر دیے اور بتانا شروع کر دیے. وہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر برتری کے لیے اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے, اس کے دست قدرت کو کون پکڑ سکتا مگر اس نے علم کو ذریعہ بنایا. یہ بات تھی جو آپ کے ذہن میں, اور پھر ہم نے صرف فی نفس ہی علم پر بات کی کہ جس کا سیکھنا تمام مردوں تمام عورتوں پر ضروریات دین, یہ سیکھنا تمام فرائض میں اولین فریضہ. مثلا نماز روز ہم پڑھتے ہیں, نم کی شرائط, نماز کے فرائض, وضو, غسل, وضو کیسے ٹوٹتا ہے, غسل کیسے برخاست ہو, تیمم, تیمم کیسے برخاست ہو, اگر آدمی زکات دیتا ہے تو زکات کے مسائل, حج پر جائے تو حج کے مسائل, روزہ رکھتا ہے تو روزوں کے معاملات اور مسائل, ان ضروری چیزوں کا سیکھنا ہر فرائض سے بہت ہی ضروری ہے, مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی. یہ ہم نے فی نفس ہی علم پر بات کی. اب آئیے علم سیکھنے سکھانے کی فضیلت, آج ہم اسے بیان کرتے ہیں. اور صحابہ کرام یا تابعین علماء مجتہدین نے اس کے سیکھنے کا ذوق اور شوق, اور یہ اس لیے ہے کہ شاید ہمیں اللہ تبارک و تعالی چند حضرات کو بھی یہ توفیق عطا فرما دے. تو عزیزان گرامی, ہماری یہ تقریر, ہماری نشست یقین اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کامیاب اور کامرانی سے ہم کنار ہو. تو آئیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کی وفات عمل لپیٹ دی جاتی, یعنی اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو روزے کا ثواب نہیں ملے, نماز نہیں پڑھ سکتا نماز کا ثواب نہیں, زکات نہیں دیتا مرنے کے بعد زکات کا ثواب بھی نہیں, اور کوئی ثواب اسے نہیں ملے گا جب آدمی کا انتقال ہو جائے. فرمایا مگر تین باتیں ایسی ہیں کہ آدمی کا اگر انتقال ہو جائے تو اس کی قبر میں بھی اور حشر میں تو ملے گا, اس کے مرنے کے بعد بھی وہ ثواب اس کا جاری اور ساری رہتا ہے. اس نے ایک بات تو یہ ہے کہ اس نے کوئی بھلائی کا کام کیا, جیسے کنواں کھدوایا, مدرسہ بنایا یا مسجد بنائی یا کسی طریقے سے کوئی نیک کام کا اس نے اجرا کیا ہے, تو ایسی صورت میں اسے اس کا ثواب جو ہے عزیزان گرامی مرنے کے بعد لوگ جب تک اس سے متمتع ہوں گے, اس سے بہرابر ہوں گے, اس سے فائدہ حاصل کریں گے, تو عزیزان گرامی اس شخص کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا. یا اس نے علم پڑھایا, لوگ اس علم کو پڑھنے کے بعد آگے پھیلا رہے, ان کے شاگرد پھر ان کے شاگرد, یہ سلسلہ جب جاری رہے گا تو مرنے کے بعد بھی اگر کسی نے دین کی خدمت کی اور علم پھیلایا, علم سیکھنے کے بعد دوسروں تک پہنچایا, تو جب تک یہ علم کی ذوق اور اس کی شمع اور اس کی روشنی پھیلتی رہے گی, مرنے کے بعد بھی اسے عزیزان گرامی ثواب ملتا رہے گا. یا کسی نے نیک اولاد اور اس کی تربیت کی, اپنے بیٹے اولاد کو عالم بنایا, جب تک وہ علم لوگوں کو سکھاتا رہے گا, علم کو پھیلاتا رہے گا, تو جب تک عزیزان گرامی اس سے اس کا ثواب ملتا رہے گا. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو کوئی کا ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ انتقال کے بعد میں بھی یہ سارا سلسلہ جاری اور ساری رہے. اب آئیے اکتساب علم میں صحابہ کرام اور دیگر حضرات کا ذوق اور شوق کیسا ہے. آج ہمارا حال آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں جب جلسے ہوتے ہیں کسی عالم دین کو بلایا جاتا ہے, پھر عالم دین کو بلانے کے بعد تقریباً روزی کا ہمارا یہ کام اعلان ہوتا ہے کہ بھائی آ جاؤ, مولانا آ گئے, سنیے تقریر سماعت فرمائیے, جلسے میں آئیے, ابھی تقریر ہونے والی ہے, شروع ہونے والی ہے, قوم ہے کہ گھر سے نکل کر کے نہیں دیتی, کیونکہ آج کل ہم نے اپنی مصروفیات دنیاوی اتنی بڑھا لی کہ چلو ٹی وی میں خبریں سن لیں گے اس کے جلسے میں چلے جائیں, چلیے خبروں کے بعد کوئی پسندیدہ پروگرام آ جائے چلو اس کو دیکھ کر کے چلے جائیں گے, یا سب کہ بعض لوگ بالکل ایسے آخری وقت میں پہنچتے ہیں یا بعض لوگ اس سرے سے آتے ہی نہیں, اعلان ہوتا رہتا. ہمارا ذوق جو ہے وہ اس قسم کا ہے. اب آج ایک ذوق اور شوق, یہ حدیث شریف ہے مشکاہ شریف کتاب العلم کی دوسری فصل, یہاں سے یہ حدیث شروع ہوتی. پہلے بھی ہم نے کسی موقع پر چند سال پہلے اس کو آپ کی خدمت میں رکھا, حضرت کثیر بن قیس اس کو روایت کرتے ہیں. حضرت ابو دردا یہ صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے عالم بھی, حضرت ابو دردا رضی اللہ عنہ, بعض حضرات حضور علیہ السلام کی زندگی میں علم اور دین پھیلانے کے لیے مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ سے نکل کر دیار غیر میں پھیل گئے. جو جو اس وقت ممالک فتح ہوئے وہاں پھیل گئے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام لوگ ساری دنیا میں, یعنی جو جو اسلامی حکومتیں تھیں جہاں جہاں تک اسلام پھیلا وہاں عزیزان گرامی یہ پھیل گئے. حضرت ابو دردا رضی اللہ عنہ بہت بڑے عالم, یہ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے دمشق چلے گئے اور دمشق میں رہے, اور پھر دمشق میں خدمت دین انجام دینے کے بعد میری معلومات کے مطابق پھر وہ استنبول آ گئے. استنبول میں حضرت ابو دردا کا مزار ہے, یہ تحریف نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں. الحمدللہ چند سال پہلے ہم نے استنبول کا دورہ کیا اور جتنے صحابہ کرام کے وہاں مزارات وہاں حاضری کی ان میں سے ایک حضرت ابو دردا رضی اللہ عنہ کا مزار بھی ہے. اس پر بھی ہم نے الحمدللہ حاضری دی. یہ تمیز کی جامع مسجد میں درس حدیث دیا کرتے. یہ کہتے ہیں اچانک ایک آدمی آیا اور مجمع میں کھڑا ہو. کھڑا ہونے کے بعد کہنے لگا یا ابا ذرہ رضی اللہ عنہ، میں تمہارے پاس، جانتے ہو کہاں سے آیا ہوں؟ کہا میں تمہارے پاس مدینہ کو رسول سے چل کر کے آیا ہوں، اور یا ابا ذرہ کوئی غرض مجھے یہاں نہیں لائی. کیا مطلب کہ کوئی میں تاجر ہوں، کوئی اشیاء وہاں سے خرید کر یہاں بیچ کر نفع کماؤں گا، یہاں سے کچھ چیزیں لے کر اور وہاں لے جاؤں گا. اگر سے یہ کام جائے، تجارتی قافلے سے ایک چیز کہیں لے جا کر کہیں بیچنا، اس سے نفع حاصل کرنا، اس میں شرم کوئی حرج نہیں. لیکن ان کے غرض و غائز سنی، کہنے میں کوئی گویا تاجر نہیں، کوئی اور منصب بس کام کرنے آیا ہوں، وہ سودا یہاں بیچوں گا، یہاں سے لے کر وہاں. کوئی غرض مجھے تمہارے پاس نہیں لائی. سنو وہ غرض کیا ہے جو تمہارے پاس مجھے لائی؟ یا ابا ذردہ، وہ غرض یہ ہے کہ میں نے مدینہ شریف میں یہ سنا تھا کہ تمہارے پاس ایک حدیث رسول ایسی ہے کہ جسے سوائے تمہارے کوئی بیان نہیں کرتا. اللہ اکبر. اس نے اتفاق کہیے کہ جب حضور نے یہ حدیث بیان کی تو شاید دوسری اور سندوں سے ہوگا، لیکن اس سند میں شاید حضرت ابو الدرداء کے علاوہ کوئی نہ ہو. کہنے کے بس مجھے پتا لگا کہ وہ حدیث سوائے تمہارے کوئی بیان نہیں کرتا، تو میں اس حدیث کو سننے کے لیے مدینہ الرسول سے تمہارے پاس آیا. اب تم سنا وہ حدیث جو تمہارے پاس سوائے تمہارے کوئی بیان نہیں کرتا. اب ذرا سا میں اس پر حاشیہ لگاتا ہوں. یہ بتائیے، اس زمانے میں کیا ایسی سواریاں تھیں جو آج سواریاں ہیں؟ سبحان اللہ. آپ یہاں سے صبح چلیں، لگ بھگ دوپہر تک پہنچ جائیں، وہ ماشاءاللہ بیت اللہ شریف چلے جائیں، عمرہ کر لیں، شام تک فارغ ہو جائیں. پھر یہ کتنی آسانیاں جناب. یہ اس زمانے میں آسانیاں تو نہیں، نہ بس ہے، نہ اسکوٹر ہے، نہ گاڑی ہے، نہ کار. اس زمانے میں سواریاں کیا تھیں؟ یا تو اونٹ، خچر، گھوڑا یا گدا، یہ سواریاں اس زمانے میں. اور طویل سفر کے لیے لوگ عموماً اونٹ کا استعمال کرتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ گھوڑے کو چارہ خوراک نہ ملے، پانی نہ ملے تو نہیں دوڑے گا، ایک مدت تک تھک جائے. اسی طرح اور جانور، خچر یا گدا، یہ زیادہ نہیں. اونٹ میں یہ خوبی ہے کہ ایک وقت میں 15 دن کا پانی پی لیتا ہے، ایک ہی وقت، اور ایک ہی وقت میں 15 دن کا کھانا کھا لیتا. پھر اس میں قدرت کا نظام دیکھیے کہ اس کے پیٹ میں 2 حصے ہیں. آپ شاید اس اصطلاح سے واقف ہوں یا نہیں، اس کو کہتے ہیں جگالی. ایک طرف بالکل ایکسٹرا اناج ہوتا ہے، اور وہ قدرتی طور پر ایسا نظام ہے کہ وہ اس طرف سے اناج لے کر منہ میں لائے گا اور اس کو چبانے کے بعد دوسری طرف سپلائی کرے گا. جہاں غذا کی ضرورت، 15 دن پانی نہ ملے، کھانا چارہ نہ ملے تو چلتا رہتا. اس لیے لوگ اونٹ زیادہ استعمال کرتے. فرض کیجیے، حدیث میں تو اس کا تذکرہ نہیں، لیکن قیاس یہ کہتا ہے کہ طویل سفر وہ اونٹ پر آئے ہیں. تو اونٹ پر کہاں سے آئے؟ مدینہ شریف سے چل کر کے شام. کتنا بڑا راستہ، کتنا طویل راستہ. ابھی بانے گران. اچھا، اور کس کام کے لیے آئے؟ کوئی دنیاوی نفع نہیں، صرف یہ نفع ہے کہ تمہارے پاس حضور کی ایک حدیث ہے، میں اسے سننے آیا ہوں، اسے تم بیان کرو. سبحان اللہ. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے بالکل ایسا لگتا ہے کہ جو حالات، جو تناظر، اس کے مطابق وہ حدیث انہیں بیان کر دی. فرمایا سنو، میں نے نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، چونکہ یہ علم حاصل کرنے کے لیے آئے، ایک حدیث کو لینے کے لیے آئے، تو گویا علم کی تحصیل اور اس راستے پر. فرمایا میں نے حضور کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل گیا، اس راستے پر گامزن ہو گیا، یعنی اس نے سفر شروع کر دیا، تو گویا وہ جنت کے راستے پر گامزن ہو گیا. یعنی وہ گویا ایسا ہے جیسے جنت کے راستے پر چل رہا. اور فرمایا کہ گویا وہ ایسا جیسا کہ جنت کے راستے پر گامزن ہو گیا. اور فرمایا جب علم سیکھنے کے لیے کوئی طالب علم نکلتا ہے تو فرمایا فرشتے اپنے پروں سے اس پہ سایہ کر دیتے ہیں. جہاں تک وہ چلتا فرشتے اس پر سایہ پگھل اپنے پروں سے سایہ کر دیتے. ایک بات تو یہاں ہے, اور شاید اسی باب میں آخر میں کہیں یہ بھی جملہ موجود ہے کہ جب کوئی طالب علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے, اس میں تو فرما فرشتے سایہ کرتے ہیں, اور اس میں فرمایا کہ فرشتے جو ہیں وہ اپنے پروں کو اس کے پیروں تلے بچھا دیتے ہیں, پیروں تلے بچھا دیتے ہیں. اچھا, اب ہو سکتا ہے یہ بات عقلی طور پر ہماری سمجھ میں نہ آئے. عموماً آج کل کے پڑھے لکھے لوگ ارے کہتے ہیں یہ کیا آپ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ فرشتے اپنے پیروں سے سایہ کر دیتے ہیں. ہم تو دیکھتے ہیں کہ علماء یا طالبے نکلتے ہیں تو دھوپ ہوتی ہے, اور فرشتے اپنے پیروں کو اس کے پروں کو اپنے پیروں تلے بچھا دیتے ہیں, تو گویا فرشتوں کے پیروں کو رونتا ہوا جانا. جس کو لوگ عموماً ٹھٹا اور تمسر سمجھتے ہیں, سن لیے اب اس کا حال بھی آپ سن لیجیے, تاکہ کبھی ایسی بات سنیں جو عقل و خرد میں نہیں آ رہا, اس کا تمسر یا اس کا مذاق نہیں اڑایا جائے. علامہ امام نووی, جن کا تذکرہ میں نے گزشتہ جمعے بھی کیا تھا, علامہ نووی کی ایک تصوف پر تصنیف ہے بستان العارفین. بستان العارفین میں علامہ امام نووی نے اس بات کو نقل کیا کہ ایک شخص تھا, اس نے کیا کیا اپنے جوتوں میں کیلیں لگوا دی, ایسی ذرا موٹی قسم, اور کیلیں لگانے کے بعد تمسر کرنے لگا کہ جناب وہ حدیث میں ہے کہ جب آدمی علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تو فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں, تو میں ذرا اپنے پیروں سے فرشتوں کے پروں کو زخمی کروں. ٹھٹھا کیا, تمسر کیا. امام سیوطی کہتے ہیں وہ ایسی بری بیماری میں مبتلا ہوا کہ اس کا علاج دنیا میں نہیں تھا. حدیث کا تمسر اور ٹھٹھا, ایسی بیماری مبتلا ہوا کہ پھر اس کا علاج نہیں ہوا اور اسی طرح وہ مر گیا. کبھی ایسی چیزیں حدیث میں دیکھ کر کبھی ٹھٹا اور تمسر کے مذاق کا انداز نہیں ہونا چاہیے. جو سرکار نے فرما دیا, اس سے یہ تو پتہ لگا کہ طالب علم جب نکلتا اس کی اتنی عظمت, علم سیکھنے والے کہ فرشتے اپنے پروں سے اس پر سایہ پگھل ہو جاتے ہیں, اور فرشتے اس کے پیروں تلے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اور فرما کس کے لیے؟ وہ طالب علم والے کی رضا کے لیے, اس کی رضا کے لیے فرشتے ایسا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جتنی مخلوق آسمان میں ہے وہ اس کے لیے دعا کرتی, اور جتنی مخلوق زمین میں وہ اس کے لیے دعا کرتی. آسمان میں کون سی مخلوق ہے؟ فرشتے. جو آدمی دین پاک کے مصطفیٰ کو زندہ کرے, اس کو پھیلانے کے لیے علم حاصل کرے, تو سارے آسمان کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, اور فرمان سمندر کی تمام مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی. یہاں تک کہ یہ چونٹی اپنے بل میں, اپنے سوراخ, یہ جتنے جانور ہیں آپ کو شمار بھی نہیں کر سکتے کہ جانور دنیا میں کتنے ہوں گے, بے شمار, یہ کئی کروڑ کئی ارب, یہ اب سے بالکل برابر, یہ سب کے سب عالم کے لیے, طالب علم کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں. میں نے ایک شرح میں پڑھا, اس محدث نے بڑی شاندار بات کہی. فرمایا یہ مچھلیاں دعا کرتی, اور یہ مخلوق جتنی ہیں دنیا میں یہ دعا کرتی. بظاہر یہ عالم کے لیے دعا کرتی, بظاہر یہ علم سیکھنے والے کی دعا کرتی ہے. فرمایا بظاہر تو علم والے کی دعا ہے, مگر حقیقت میں ہر مخلوق اپنی بقا کی دعا کرتی ہے. ہر مخلوق اپنی بقا, اپنے زمان کی دعا کرتی. تو کتنی شاندار بات کہی. فرماتے کس لیے؟ کہ جب تک علم والے ہیں دنیا قائم ہے, اور جب تک علم والے اڑ جائیں گے, یہاں تک کہ جب ایک مسلمان بھی زمین پر زندہ نہیں ہوگا, وہ زمین کا منظر اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید بیان فرمائی, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. یہ سارے زمین اپنے گول اتار دے, یہ پہاڑ روئی کے گولے کے مانند اڑتے لگے, اور انسان کہے گا کہ ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا؟ وہ کہا جائے گا کہ یہ وہی ہوا ہے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو حکم دیا, اس کے مطابق ہوا. یعنی قیامت کا دن ہوگا وہ, اور اس پر کہ جب تک اللہ اللہ کرنے والے دنیا میں موجود ہیں اس پر اگر آپ کوئی تفصیل پڑھنا چاہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا کا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا بڑا مخصوص فتویٰ ہے شمود الاسلام، اس میں مطالعہ کیا جا سکتا ہے. اب ہم اس طرف اس لیے نہیں جاتے کہ باقی باتیں جو ہیں وہ رہنا جائیں. تو کیا مطلب ہوا کہ یہ تمام مخلوق بظاہر تو علماء کے لیے دعا کر رہی اور حقیقت میں اپنی بقا کی دعا کر رہی کہ جب تک اہل علم زمین پر ہے، اہل ایمان زمین پر ہے، تب تک اس مخلوق کی بقا، اور جب یہ چلے جائیں یا اڑ جائیں تو وہ دنیا کا آخر دن ہوگا، یعنی قیامت کا دن ہوگا. غرض یہ کہ پھر آئیے، میں عرض لے کر رہا تھا علم والے کے لیے آسمان کی تمام مخلوق یعنی فرشتے اس کے لیے دعا کر، اور زمین کی تمام مخلوق اس کے لیے عزیزان گرامی دعا کر دی. اور اس کے بعد فرما سنو، عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسا کہ گزشتہ ہم نے عرض کیا تھا کہ جریج پر ساری وبا اس لیے آئے کہ وہ عالم نہیں تھا. اب کیا ہوا؟ فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ بدر کو فضیلت ستاروں پر ہے. خالی قمر نہیں فرمایا، قمر کے معنی بھی چاند کے، بدر چاند کو بدر بھی کہتے ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں لغت کی کتب میں بھی ہیں قمر جس کو چاند کہتے ہیں، بدر اسے کہتے ہیں جو چودہویں رات کا چاند. تو گویا ایک عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسی کہ بدر چودہویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر ہے. ایسی فضیلت جو ہے وہ علم والے کو عابد پر ہے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے کچھ ہی حدیثوں کے بعد یہ حدیث آتی، یہاں کو فرمایا کہ جیسے ستاروں پر بدر کو فضیلت، اور دوسرے نقر فرمایا فضلی علی ادنا آنکھوں. کیا مطلب؟ کہ جیسی میری فضیلت تم میں کہ کسی ادنا آدمی پر ہے، تو ایسی فضیلت عابد پر عالم کو ہے. جیسی تم میں کہ عام آدمی پر مجھے فضیلت ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ علم والے کی کتنی فضیلت ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ انبیاء کوئی اپنا ورثہ نہیں چھوڑتے، ان کا مکان ہو کہ اس میں ترکہ جاری ہو جائے، جو پیسے چھوڑے اس میں ترکہ جاری ہو جائے. فرمایا کہ انبیاء کا ورثہ علم ہے، جس نے اس سے حصہ پایا خوب حصہ پایا، کیونکہ وہ درہم اور دینار یا سونا اور چاندی نہیں چھوڑتے، جو کچھ بھی وہ چھوڑ جائیں. اہل سنت کا مذہب یہ ہے وہ سب امت کے لیے صدقہ ہے، اور ان کا ورثہ جو ہے وہ علم ہے، اور علماء جو ہیں یہ انبیاء کرام علی مصطفیٰ وسلام کے وارث ہوتے ہیں. اس حدیث سے اندازہ لگائے، اس ایک حدیث کو سننے کے لیے وہ شخص آیا اور اس حدیث کو سن کر مدینہ شریف چلا گیا. تو آپ نے دیکھا کہ لوگ علم کی تحصیل میں کتنے طویل سفر کرتے، کس قدر مشقت برداشت کرتے. آج درس گاہیں علم پڑھانے والے جگہ جگہ موجود، آپ کے گھروں کے قریب موجود ہیں، آپ کے محلوں میں موجود ہیں. کبھی شاید ہم جھانکنے کی زحمت بھی اس میں گوارا نہیں کرتے عزیزان گرامی. تو اور پھر یہ نہیں، چلیے علم نہیں سیکھتے تو علم والوں کی خدمت کریں. مثلا آپ کہیں گے مولانا اپنا راستہ تو صاف نہیں کر رہے ہیں، کہ میں کہوں گا علم والوں کہیں طالب علم پڑھ رہے ہوں ان کے لیے کتاب فراہم کریں، جہاں طالب علم پڑھ رہے ہوں ان کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کریں، جہاں پڑھایا جا رہا ہو اس کے اہتمام انتظام میں کچھ شرکت کریں، کچھ نہ کچھ تو حصہ لیں، تاکہ آپ اس تحصیل علم کے باب میں عزیزان گرامی کچھ نہ کچھ تو آپ حصے دار بن جائیں. میں آخری میں وہ حدیث بیان کروں گا اس سلسلے کی کہ علم والوں سے متعلق جو حضور نے چار قسمیں بیان کی وہ کیا ہے. تو محترم حضرات، ہر آدمی کو چاہیے وہ کم سے کم علم سے اور علماء سے جو ہے وہ لگا رہے، ان کی صحبت میں رہے، اور ان سے کچھ نہ کچھ اقتصاد خیر ضرور کرتا رہے. اب آئیے کنز العمال شریف کی ایک حدیث بیان کرتے، اور دیکھیے کتنا سادہ انداز میں حضور علیہ السلام نے سمجھایا. فرمایا میں اس کے مفہوم کو بیان کرتا ہوں اپنی ایسے انداز میں کہ آپ تک وہ پیغام پہنچ جائے. اصل مغز اس حدیث میں موجود، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم چار جہتوں میں زندگی گزارو. جب تم زندگی گزارو تو چار باتوں میں سے ایک بات تم میں ہونا بہت ضروری ہے. چار باتیں سنیے کیا ہیں ایمان کو تازہ کرنے والی. فرماتے ہیں جب تم زندگی گزارو تو ایسی زندگی گزارو کہ تم علم والے ہو, خود تم علم والے. کیونکہ آدمی جب علم والا ہوتا ہے تو علم جو ہے وہ حیات, جہالت جو ہے وہ تباہی اور بربادی. بغیر علم کے زندگی کچھ نہیں, نہ آپ کو معلوم کیا حرام کیا حلال وغیرہ. اور عوام کی بولی کیا ہے, جو جی چاہے کر دو اللہ معاف کرے گا. ہمیں جب علم ہی نہیں ہے تو پھر کیا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا, یہ عوام کی بولی. اس قسم پر علم والے بن جاؤ. پہلی زندگی کا ترجیح یہ ہے. فرما اگر تم علم والے نہیں, یہ تو پہلی حیثیت ہے. اب تم زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ کامیابی سے اگر ہم کنار ہونا چاہتے ہو تو طالب علم بن جاؤ. ایک تو ہے عالم اور ایک ہے طالب علم. تو تم ایسا کرو کہ طالب علم بن جاؤ. مثلا آج ایک شخص طالب علم ہے, 6-8 برس میں وہ عالم بن جائے گا. یہ سلسلہ تو شروع ہو گیا ہے. یہ دو باتیں ہیں, عالم ہو یا علم سیکھنے والے بن جاؤ. پھر اس کے بعد فرمایا یہ ہم اور آپ بھی جانتے ہیں, کیا ہر آدمی عالم بن سکتا ہے؟ مشکل کام. قرآن مجید فرقان حمید اسی طرح کا کیا اشارہ کیا کہ تم میں تمہاری برادری میں تمہارے قبیلے میں کچھ لوگ اس کے لیے الگ نکل جائیں جو علم سیکھے, علم سیکھنے کے بعد اپنی برادری اپنے قبیلے اپنے لوگوں کی صلاح کریں. سارے لوگ علم سیکھنے میں نکل جائیں تو معاملہ نہیں ہوگا, نہیں چل سکے گا دنیا کا نظم و نفس. فرما طالب علم بن جاؤ. یہ صاحب آپ عالم نہیں طالب علم نہیں. اب تیسری ترجیح یہ ہے کہ علم والوں کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ. کہ علم والوں کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ گے تو کیا ہوگا کہ لوگ اگر اس عالم سے مسئلہ پوچھیں آپ تو خاموش بیٹھے ہو, مگر جب وہ مسئلہ بتائے گا تو آپ کو وہ مسئلہ معلوم ہو جائے گا. کوئی مسائل پوچھے آپ سمجھ لیں کہ ہاں اس کا جواب مولانا نے کیا دیا, تو عالم کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ. آپ کہیں کہ مولانا شہر کراچی یہاں کس کے پاس وقت ہے, ہم تو ملیر لانڈی اورنگی اورنگی جانے کہاں کا رہتے ہیں, 2 گھنٹے تو جانے 2 گھنٹے آنے وقت کہاں اتنا وقت. چلیے جو دیندار جہاں وقت ملا نماز پڑھ لیتے ہیں, بھائی علماء کے پاس بیٹھنے کا کہاں ہمیں وقت ہے. تو لیجیے صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کروڑوں درود آپ کی ذات پر نازل فرمائے. فرما اب سنو جینے کا چوتھا انداز یہ ہے, نہ علم والے ہو نہ طالب علم ہو نہ علم والوں کے بیٹھنے والے ہو. تو فرما اب نجات کا چوتھا راستہ یہ ہے کہ علم والوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ. ابھی نجات پا جاؤ, علم والوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ, ابھی نجات پا جاؤ. اور سنو پانچواں راستہ ہلاکت کا ہے. اب بتائیے اس کی ہلاکت میں کوئی شبہ ہے؟ نہ علم ہے نہ طالب علم ہے اور نہ علم والوں کے پاس بیٹھنے والا ہے. اور ابھی بان گرامی نہ علم والوں سے محبت کرنے والا. جب یہ چاروں باتیں نہ ہوں اب مجھے بتائیے یہ ہلاکت ہے یا نہیں. یہ کھلی ہی ابھی بان گرامی ہلاکت ہے. اور اسی لیے میں نے گزشتہ جمعے بھی کہا بڑے بڑے علماء کوشش کرتے سب کچھ سیکھنے کے باوجود اور مزید اس لیے پڑھتے تاکہ علم کی فضیلت تو مل گئی, طالب علم کی فضیلت بھی انہیں حاصل ہو جائے, ساری زندگی اس پر عمل کرتے رہے. اب میں 2 مثالیں دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مبارک جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, ان کی 2 باتیں ہم نے کتابوں میں پڑھی. ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا کہ یا عبداللہ یہ بتاؤ کہ تم پر اگر یہ الہام ہو یہ علقہ ہو اب تمہاری موت آنے والی تو تمہاری کیا خواہش ہوگی؟ ایک آدمی مرنے والا اور 2-4 منٹ پہلے پتا لگ جائے کہ میری جان اب نکلنے والی تو کیا خواہش ہوگی تمہاری؟ میں فرماتا اسی لیے علم, اس وقت بھی میں علم حاصل کروں گا اگر مجھے پتا لگ جائے کہ میری موت واقع ہونے والی. اور ایک واقعہ ہم نے ان کا ایسا بھی پڑھا کہ بالکل وہ جان کنی کے عالم میں کافی بیٹھا ہوا لکھ رہا, جو ان کے شاگرد ہیں علماء وہ گھیرے ہو گئے اور جان کنی میں کچھ وقت لگتا ہے. ایک وقت اس میں ایسا آتا ہے کہ آدمی کو پتہ لگ جاتا ہے تب اس کی موت آئے. اس لیے کہ بعض ایسے حجابات ہیں جب آنکھوں سے ہٹ جاتے وہ منظر دیکھنے لگتا ہے جس پر وہ بن دیکھے ایمان لاتا. اور آپ کو اگر یاد ہو ہم نے موت پر ایک مرتبہ 3 جمعے تقریر کی, اس میں ہم نے انہیں بتایا کہ وہ ساری چیزوں کو دیکھنے لگ جاتا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب جان کنی کا وقت آ جائے ان دیکھی چیزوں کو وہ دیکھنے لگتا ہے کہ جس پہ عام طور پر مسلمان کہتے تھے کہ بھائی ایمان لاؤ, موت کے وقت یہ ہوتا, موت کے یہ ہوتا, یہ منظر جب دیکھنے لگ جاتا وہ قابل علماء فرما کہ اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے. کیوں معتبر نہیں ہے؟ سنیے قرآن کی آیت ارشاد باری تعالیٰ ہوں ہر شخص کو یاد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. وہ دلیل متقین الذین, یہ کتاب ہدایت کرتی متقی لوگوں. کون ہے وہ؟ وہ دلیل متقین الذین یؤمنون بالغیب, جو بغیر دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے. کیسے؟ جو قرآن نے کہہ دیا ہم ایمان لے آئے, جو پیارے مصطفیٰ نے فرما دیا ایمان لے آئے. ان چیزوں کو جب آدمی دیکھنے لگتا ہے اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ اب میرا آخری وقت ہے. جان بنی ایک عرصے تک تو زبان کام لیتی اور اس کے بعد میں زبان بند ہو جاتی ہے اور اس کو پھر کہتے ہیں جان بنی کا وقت, جس وقت اس کی روح اس کے بدن سے نکالی جائے. حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے عزیزان گرامی عالم دین تھے. اب جب وہ ان سے پوچھا گیا یا عبداللہ ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزری کوئی خواہش ہے؟ وہ کہتے ہاں یہ خواہش تھی میری, بہت بڑا بنگلہ ہوتا, 100-200 میرے ملازمین ہوتے, چوبدار ہوتے, شاندار یہ ہوتا وہ ہوتا وغیرہ وغیرہ. یہ دیکھیے علم کی چاشنی یہ ہے کہ جو ہر چاشنی سے آدمی کو مبرہ اور منظر کر دے گی. جس کو علم کی چاشنی لگ جائے تو اس کو پھر کسی اور چاشنی میں عزیزان گرامی مزہ نہیں آتا. عبداللہ ابن مبارک کی زبان جب تک ساتھ دے رہی کہا احباب سے اپنے کہ مجھے ابھی یہ خواہش ہے کہ مجھے کوئی شریعت کا ایسا مسئلہ سنا دو جو میرے کانوں نے نہ سنا, کوئی دین کی ایسی بات بتا دو جو عبداللہ ابن مبارک کے علم میں نہ ہو, ابھی مجھے یہ خواہش. اور انہوں نے اس حدیث پر عمل کر کے دکھایا کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد کہ علم سیکھو کب؟ جب تمہاری عمر 10 برس جو تب شروع کرو. اچھا پھر پڑھنا کب ختم کر دو؟ کہ 60 برس میں آدمی سٹیا جاتا ہے, عقل و خرد کام نہیں کرتی, بس 60 برس کے بعد بند کر دو. فرما علم سیکھو جھولے میں رہنے سے قبر میں جانے تک, اس میں عمر کی کوئی قید نہیں, قبر جھولے سے قبر تک علم سیکھو. اور اس پر ہمارے اکابر علماء نے عمل کر کے بتایا. عبداللہ ابن مبارک جان کنی کی عالم میں کہتے ہیں مجھے اب بھی کوئی ایسا مسئلہ بتا دو جو میرے کانوں نے نہ سنا ہو تاکہ میرے کان اس سے آشنا ہو جائیں انتقال سے پہلے. یہ عبداللہ ابن مبارک. حضرت عبداللہ ابن مبارک جو ہیں یہ بہت بزرگ ہیں. حضرت داتا گنج جب نام نکلا ہے تو 2-4 باتیں عرض کر دوں. حضرت داتا گنج علی حجویری رحمت اللہ نے ایک پورا بام بانا کشف المحجوب میں جس نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا تذکرہ کیا. عبداللہ ابن مبارک امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد, اور اگر آپ تاریخ کی طرف جائیں تو امام بخاری کے والد ماجد نے عبداللہ ابن مبارک سے اقتصاد فیض کیا جو امام اعظم کے شاگرد, اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے والد سے اقتصاد فیض کیا تو امام بخاری کی سند نے اپنے والد, اور اپنے والد کے بعد نے حضرت عبداللہ ابن مبارک. اسی طرح عبداللہ ابن مبارک کے دور کے بعد امام بخاری پیدا ہوئے تو امام بخاری نے عبداللہ ابن مبارک کی جو کتابیں اس وقت حدیث پر انہوں نے لکھی اس سے مکمل اقتصاد فیض کیا امام بخاری نے. تو امام بخاری اس اعتبار سے امام اعظم ابو حنیفہ ان کے دادا استاد ہیں, اور حضرت دادا گنبش علی حجویری ایک باب باندھ کر ان کا تذکرہ کیا کہ اوائل میں وہ بہت گناہگار قسم کے آدمی برگشتہ, نماز روزہ تو دور کی بات ہے, دوسرے لہو و لعب میں پڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ کو مقرر کا مقدر ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عالم دین بنائے, وہ دین کی خدمت ان سے لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ اللہ کی توفیق دیکھیے کیسے ملتی ہے، وہ ایک خاتون سے اس کی محبت میں گرفتار تھے، اب اس کو دیدار کرنے کے لیے کھڑے ہوئے کہ وہ بالکونی میں آئے تو اس کا دیدار کیا جائے۔ صبح فجر کی اذان، اس کے دیکھنے میں دیدار میں یہ وقت ایسا گزرا انہیں پتہ نہیں لگا کہ پوری رات گزر، اور وہ کھڑے ہوئے تاکہ اس کا دیدار ہو جائے۔ اذان ہوئی، اذان ہونے کے بعد عبداللہ ابن مبارک یہ سمجھے کہ شاید عشاء کی اذان ہوئی، اور اس کی اذان کے بعد جب دیکھا کہ اجالا ہونے لگا پھر انہوں کا یہ تو فجر کی اذان ہو گئی۔ اچانک دل کو ایسا جھٹکا لگا کہ سچے دل سے توبہ کی، اور اس کے بعد پھر دعاؤں میں دیکھا کہ مجھے کس کی شاگردی کرنی چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے درس میں آئے اور چندی مہینوں کے بعد اول صف میں بیٹھنے لگ گئے، اور سبق یاد کرتے اور کیسے علم کی کرامت حضور داتا گنوج علی حجوی نے لکھی کہ وہ ایک باغ میں بیٹھ کر کتاب کا مطالعہ کرتے تھے، لیٹ گئے کتاب دیکھ رہے ہیں، اور لیٹنے کے بعد میں کیا ہوا، آنکھ لگ گئی کتاب ان کے سینے پہ۔ اما تو اما ہی ہوتی ہے، انتظار کیا عبداللہ کہاں گیا، اب تک تو گھر آ جاتا ابھی تک نہیں پہنچا، ان کا وہ باغ میں ہوگا پڑھ رہا ہوگا۔ یہ ان کو تلاش کرنے کے جب نکلی تو کیا دیکھا، عبداللہ ابن مبارک کے سینے پر کتاب ہے، اور وہ سو گئے بالکل آرام سے کہیں سو گئے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک کی والدہ یہ دیکھ کر کے دنگ حیران رہ گئی کہ ان کے سرحانے ایک کالا ناک اپنے منہ میں گلے ریحان کی ٹہنی لے کر ان پہ پنکھا جل رہا، پنکھا جل رہا، دیکھ کر حیران ہو گئی اور فوراً اپنے بچے کو اٹھایا اور اس کے بعد اپنے گھر لے کر آئی۔ اور فرمائی علم کی فضیلت تو اپنی جگہ، جس امام کے وہ شاگرد، ان کے شاگردوں کا یہ حال، امام اعظم ابو حنیفہ کس شان کے مالک ہوں گے، اس کا انداز سے لگایا جا سکتا۔ تو عبداللہ ابن مبارک جو امام بخاری کے والد استاد ہیں اور امام بخاری کے دادا استاد ہیں، اور اسی طریقے سے امام بخاری نے اسے اقتصاد فیض کیا ان کی کتابوں سے، اور عزیزان گرامی اس حدیث پر عمل کر کے دکھا دیا کہ حضور نے فرمایا کہ قبر میں رہنے، جھولے میں رہنے سے قبر میں جانے تک علم سیکھا جائے۔ اس پر ہمارے اکابر علماء نے عمل بھی کر کے دکھایا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سے علم کا ذوق اور شوق عطا فرمائے، علم کا ذوق عطا فرمائے، اہل علم سے محبت کا ذوق اور شوق عطا فرمائے، تاکہ ہماری زندگی بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔